اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، العلم وراثة کریمة. آج کا موضوع گفتگو نہج البلاغہ کے اعتبار سے کچھ تعارفی کلمات اور مولا کائنات کے کلمات سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. نہج البلاغہ وہ کلام ہے کہ جو مولا کائنات نے اپنی زندگی میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا یا تحریری صورت میں کسی کو خط و کتابت کے ذریعے سے حکم فرمایا یا گفتگو فرمائی. یہ تمام چیزیں ملا کر سید رضی علیہ الرحمہ نے جب کلام کو جمع کرنا شروع کیا تو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جتنا کلام ان کی دسترس میں رہا، اس دسترس میں آنے والے کلام کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دی گئی، اور اس کتابی شکل کا نام نہج البلاغہ رکھا گیا، یعنی بلاغت کا راستہ. یقیناً مولا کائنات کا یہ کلام فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بے انتہا عروج رکھتا ہے، بے انتہا کمال رکھتا ہے، اور پروردگار عالم کے اس فصیح اور بلیغ کلام قرآن مجید کے بعد دنیا نے ایسے کم کلام دیکھے ہیں کہ جو اتنے فصیح اور بلیغ ہوں کہ جن میں سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ مولا کائنات کے کلام کا ہے، کہ جو پروردگار عالم کے کلام کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے کلاموں میں سے ایک ہے. بس مولا کائنات کے اس مجموعہ کلام کو کہ جو نہج البلاغہ کہا گیا، جسے سید رضی نے مرتب کیا، ایسا نہیں ہے کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا سارا کلام جمع کر دیا گیا ہو. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنا دسترس میں تھا وہ جمع کیا گیا. بس اسی میں اگر فقط اس کتاب کی تفصیل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو خطبات مولا کائنات نے ارشاد فرمائے، ان خطبات میں سے جتنے خطبات اس کتاب میں جمع فرمائے گئے ان کی تعداد 241 ہے. اور اسی طرح سے اس کا دوسرا حصہ جو اس نہج البلاغہ کی کتاب میں جمع فرمایا گیا اور مرتب کیا گیا، وہ ان خطب اور رسائل کا ہے، خطوط اور رسائل کا ہے، کہ جو مولا کائنات نے مختلف مقامات پر مختلف لوگوں سے خط و کتابت کے ذریعے سے ارشاد فرمائے. بس یہ خط و کتابت کے سلسلے اور یہ خطوط کی تعداد 79 یعنی 79 ہے. اور اس کے بعد اس کا تیسرا حصہ وہ ہے کہ جو کلمات قصار پر مبنی ہیں، یعنی مختصر کلمات، مختصر جملے کہ جو حکمتوں سے بھرے ہوئے، جس کو پڑھ کر انسان کی زندگی بھر کی مشکلات بعض اوقات ختم ہو جاتی ہیں جب ایک جملہ مولا کائنات کا پڑھ لیتے ہیں. یقینی طور پر ہمیں اگر اس بہترین نعمت کی قدر کرنے کی توفیق پروردگار عطا کرے تو جیسے پروردگار عالم کا کلام قرآن مجید ہدایت کرتا ہے، یقیناً یہ نہج البلاغہ مولا کائنات کا کلام انسان کے لیے ویسے ہی ہدایت کا باعث بنتا ہے. اور یہ وہ حصہ ہے کہ جس کو پڑھنا اور سمجھنا بھی بے انتہا آسان ہے، جو کلمات حکمت، جو کلمات قصار، اور یقینی طور پر آج کے زمانے میں جہاں مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے اور مختصر تشریحات بھی موجود ہیں، بڑے بڑے علماء کرام نے اس پر کام بھی کیا اور عام لوگوں کی دسترس میں بھی ہے، یعنی اگرچہ انسان عربی نہ بھی جانتا ہو تب بھی ان ترجموں اور تفاسیر سے یا ان نوٹس سے فائدہ اٹھا کر مولا کائنات کے کلام سے اپنی زندگی میں بہتری پیدا کر سکتا ہے. بس آپ کے سامنے یہاں پر چند کلمات کی طرف فقط اشارہ کیا جائے گا. یقینی طور پر مولا کائنات کا کلام جو لسان اللہ سے ادا ہوا، جو باب مدینۃ العلم ہے اس کی زبان سے آیا ہوا، جو باب حکمت ہے اس کی زبان سے ادا ہوا کلام یقینی طور پر بہت تفصیل طلب بھی ہے، اور کہاں ہم جیسے ناقص طالب علموں کی عقلیں، یقیناً جو علماء نے ذکر کیا وہ آپ کے سامنے تعارف کی حد تک پیش کیا جائے گا۔ جس جملے کو مولا کائنات کے کلام سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، العلم وراثۃ کریمہ، علم بہترین وراثت ہے، یعنی جو انسان دنیا سے جاتا ہے اس کے مال کو وراثت کہا جاتا ہے۔ بس مولا فرماتے ہیں کہ جو علم انسان چھوڑ کر جاتا ہے اس سے بہترین وراثت نہیں ہو سکتی، مال یقیناً ختم ہو جاتا ہے۔ اور مولا کائنات کے کلام میں وہ مشہور حدیثیں اور واقعات یقیناً آپ نے سنے ہوں گے کہ جہاں موازنہ کیا گیا، کہ جہاں علم اور مال سے متعلق موازنہ مولا کائنات نے بیان کیا کہ علم کتنا جاویدانی ہے اور مال کتنا ہی عارضی اور جلد ختم ہو جانے والا ہے۔ بس علم بہترین وراثت ہے، والآداب حلل مجددہ، اور آداب کہ جس ادب کی پاسداری کرنا کا اس سے بہتر کوئی نیا لباس نہیں ہے۔ بس نئے لباس سے مراد جو حلل المجددہ کہا، یعنی نئے لباس انسان جب پہنتا ہے تو چاہتا کیا ہے کہ جسم تو انسان کے پاس وہی پرانا ہے، لیکن نیا لباس اسے ایک نئی شان دے دیتا ہے، نئی صورت دے دیتا ہے اور انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ بس آداب جن کا انسان خیال رکھتا ہے، مولا فرماتے ہیں یہ انسان کے لیے نئے لباس کی طرح ہے۔ بس جتنا ادب کی انسان پیروی کرتا چلا جائے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی خوبصورت بناتا چلا جائے گا۔ والفکر و مرات صافیہ، اور فکر کرنا، سوچنا، تعقل کرنا، تدبر کرنا، یہ انسان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ فرمایا گیا مرات صافیہ، ایک شفاف آئینہ ہے، شفاف آئینہ کہ جس میں انسان اپنی شکل دیکھ سکتا ہے، جس میں انسان کے سامنے اگر آئینہ رکھا ہو تو جو بھی عیب انسان کے اندر ہوتا ہے وہ اسے دکھا دیتا ہے، وہ اس سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہے۔ بس فکر انسان کی، پروردگار عالم نے ایک ایسی صلاحیت عطا کی ہے کہ جو کچھ انسان جانتا ہے، جتنا علم حاصل کر چکا ہے، جتنی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اگر اس پر غور کرنا شروع کرے تو یقیناً اس کے عیوب کی طرف بھی متوجہ ہو جائے گا اور اس کے نقائص کو بھی درک کر لے گا۔ بس جب انسان اس فکر کے مرحلے سے گزرتا ہے، یقینی طور پر انسان کی زندگی اور اس کی سوچ میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں صدر العاقل صندوق سرہ، عقل مند انسان کا سینہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند انسان کا سینہ صندوق سرہ، اس کے رازوں کا خزینہ ہوا کرتا ہے۔ یعنی راز جب سینے میں رہے تو وہ ایسے دفن ہو جائے کہ پھر کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ بس جو شخص اپنے رازوں کی حفاظت کر سکتا ہے، جس کا سینہ اتنا مضبوط ہے، وہ اپنے ان رازوں کی حفاظت کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کا راز کسی اور کے حوالے ہو جاتا ہے، خود بعض اوقات وہ راز انسان کے لیے اپنی زندگی میں تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ والبشاشت و حبالۃ المودہ، بشاشت جو انسان کے چہرے کی تر و تازگی اور شادابی ہے، جو انسان کے چہرے کا اچھا ہونا ہے، یہ چہرے کے اچھے ہونے سے مراد یہ کسی پاؤڈر لگا کر یہ تمام چیزوں سے نہیں، بلکہ خود انسان کی زندگی میں، انسان کے اپنے کردار میں، انسان کی اپنی شخصیت میں ایک ایسی شادابی ہونی چاہیے کہ جو اس کے چہرے سے ظاہر ہو۔ اگر یہ ہو تو یہ حبالۂ مودت کہلاتی ہے۔ مودت کہتے ہیں محبت کو، اور اہل بیت کے چاہنے والوں سے زیادہ مودت و محبت کے معنی کون سمجھ سکتا ہے؟ بس اس مودت کی رسی، یعنی اگر انسان دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو اپنے چہرے کو ایسا رکھے کہ جو لوگوں کے سامنے قابل قبول بھی ہو اور لوگوں کے لیے خوشی اور اچھائی کا باعث بھی بنے۔ اور اسی جملے کا آخری حصہ والاحتمال قبر العیوب، کہ تحمل کرنا عیوب کو دفن کر دیتا ہے، عیوب کی قبر بنا دیتا ہے۔ بس اس زمانے میں بھی، اور انسان کی اپنی فطرت کے اعتبار سے، جب بھی وہ انسان کے جو دوسروں کے عیوب کو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے، یقینی طور پر وہ انسان دوسروں کا محبوب بھی بن جاتا ہے اور لوگ اس کی دل سے عزت بھی کرتے ہیں. بس تحمل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ تحمل کرو گے، برداشت کرو گے تو یہ عیبوں کو دفن کر دے گا، حتیٰ دوسروں کے عیبوں کو بھی. اور ممکن ہے کہ انسان کے اپنے عیب بھی چھپ جائیں، کہ جب ایک انسان دوسروں کے سامنے دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے عیب کو قبول کر لیتا ہے، بس یہ انسان کے لیے اس محبت کا باعث بن سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی اپنی شخصیت بھی، اپنے نقائص بھی لوگوں کے لیے قابل قبول بن جائیں. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کے ان فرامین کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل